أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے تزکیہ نفس کے ٹاپک کو بحمدللہ ایک منزل تک پہنچایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ تھا, وہ ہے کہ قرآن کریم میں اجتماعی امور اور معاملات مومنین اور مسلمین کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک بھی ذہن میں آتا ہے جو کافی اہم ہے, جس پر تھوڑی تھوڑی مطلب بٹس اینڈ پیسز میں بات ہوئی ہے پہلے, لیکن باقاعدہ ایک موضوع کے حوالے سے اس پر گفتگو نہیں ہوئی, اور وہ ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر جو معارف موجود ہیں. تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا, آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر ہماری جو گفتگو ہے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ لے کے چلیں گے, یعنی دعاؤں کے اندر موجود معارف, اور جو ادھر دوسری ہمارے نیکسٹ فرائیڈے کی جو گفتگو ہیں اس میں قرآن میں اجتماعی معاملات پر بات کریں گے. تو پیرلل ٹو ٹاپکس بن جائیں گے. تو بتائیے گا کہ یہ مناسب لگ رہا ہے یا نہیں. بہرحال آج کی حد تک ہم اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں, لیکن دعا اور معصومین کی دعاؤں پر گفتگو کرنے سے پہلے, کیونکہ یہ تین چار دن بہت زیادہ پربرکت, اور جس میں اب یعنی پہلی شعبان اور چوتھی شعبان کی جو تاریخیں ہیں یہ تو بہرحال تھوڑی سی وہ ہیں, یعنی کہ جس میں مختلف پاسبلٹیز آتی ہیں, بی بی زینب کی تاریخ ولادت اور جناب عباس علیہ السلام کی تاریخ ولادت, لیکن امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت میں میرا نہیں خیال کے کوئی دو رائے ہیں تین شعبان کے حوالے سے. تو ان پربرکت تاریخوں کے حوالے سے بھی یقیناً ہمارے لیے بہت اہم, اور اس میں بہرحال ایک بات ہے کہ جو تھوڑا سا یعنی چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے کہ نارملی ہم کہتے ہیں کہ تاریخ ولادت مبارک ہو یا ان پر مبارکباد ہو, لیکن جو حقیقتاً چاہے تاریخ ولادت ہم کو یہ بات یاد دلائے یا تاریخ شہادت یہ بات اس کا ہمیں تذکر کرائے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ موجود رہنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی تاریخ ولادت اور شہادت پر ہی ان کی یاد منائیں یا ان کو یاد کریں. تو تاریخ ولادت اور شہادت جو ہے وہ ایک یقیناً ایک اوکیژن ہے کہ جس پر آپ اس کو زیادہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, اس یاد کو انٹینسیفائی کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں خالی امام حسین کو یا عاشور میں یاد کریں یا تین شعبان پہ یاد کریں, اور پھر اس کے بعد بیچ میں جو ہے نا امام حسین یا جناب عباس یا بی بی زینب یا آئمہ علیہ السلام پھر وہ ہماری زندگیوں میں شامل نہ ہوں. اور زندگیوں میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو بھی نظریہ حیات ہے, جو ان کا فلسفہ حیات ہے, جو ان کا کردار ہے, جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری, ہماری زندگی حتی الامکان اس سے ایز مچ ایز پاسبل اس سے نزدیک تر ہوتی چلی جائے, اس سے قریب تر ہوتی چلی جائے. تو میں یہاں پر ایک تبرکن کل شاید امام حسین علیہ السلام کی اس تاریخ کی برکت سے ہی ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا جو پہلے میں نے نہیں سوچا تھا کبھی, بالکل ایک یعنی جیسے کہتے ہیں کہ بالکل نیا ایک بات ذہن میں آئی, اور وہ اس حوالے سے ذہن میں آئی کہ ایون ہمارے عرفا اور بڑے علماء ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کی طرف جانے والے رستے کے مسافر ہیں, سالک اللہ ہیں, خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں, تو امام حسین علیہ السلام کا توسل جو ہے نا اس راہ میں سب سے زیادہ پاورفل بھی ہے اور نسبتاً سہل بھی ہے, آسان بھی ہے. یعنی جلدی انسان کے لیے مراحل طے ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے توسل کی برکت سے. اور مرزا علی قاضی کا ایک جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب جن مقامات یعنی جو بریک تھروز حاصل کیے ہیں اپنے سیر عرفانی اور سیر اللہ میں, وہ جناب ابوالفضل العباس کی برکت سے حاصل کیے ہیں. کہ باب الحوائج، اور بلکہ بعض یہ عرفا یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اگر توسل نہ ہو تو تقریباً امپاسبل ہوتا ہے ان بیریئرز کو کراس کرنا جو راہ سلوک میں آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان مشکلات کو، ان رکاوٹوں کو، ان مسائل کو عبور کرنا. اور یہ چیز ہمارا جو ہے نا دعا کے حوالے سے بھی جب ہم بات کریں گے تو اسی، یعنی یہ بھی ہمارا ایک مین پوائنٹ رہے گا اس حوالے سے، کہ یعنی جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو رکاوٹیں رستے میں آتی ہیں وہ کیسے کور اپ ہوتی ہیں، ان کو کیسے اوورکم کیا جاتا ہے، ان کو کیسے پار کیا جاتا ہے. تو اس میں اسی حوالے سے میں سوچ رہا تھا، ایک بات خدا نے یہ ڈالی کہ، اور یعنی قرآن کے حوالے سے، کہ آپ اگر سورہ مریم کو دیکھیں، سورہ مریم میں ابتدا میں حضرت، سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر بی بی مریم کا ذکر اسی سے کنٹینیو ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور سورہ مریم میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے، یعنی ان کا پورا وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرشتہ آیا، فرشتہ یا جو روح خدا تھی وہ ان کے سامنے انسانی بشری شکل میں نمودار ہوئی، اور اس کے بعد وہ امید سے ہوئیں، لوگوں سے الگ ہو گئیں، کسی صحرا میں چلی گئیں. اچھا، پھر آخر میں کہ جب ان کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے اور انہوں نے خود اپنے لیے یہ کہا کہ کاش کہ میں اس سے بہت پہلے ہی مجھے میری موت واقع ہو جاتی، یا لیتنی مت قبل حاضہ، کہ اس سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی، وہ کن تو نسیم منسی، یا اور ایک بھولی بسری شخصیت ہوتی کہ کسی کو یاد نہ رہتی میں. اور اس کی بنیادی وجہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا تھی، کہ وہ ظاہراً جو تکلیف تھی وہ وجہ نہیں تھی ان کے لیے اس، مطلب اس اذیت کو محسوس کرنے کی، بلکہ یہ کہ ایک بچے کو لے کر جب واپس قوم میں جانا ہے یا لوگوں میں جانا ہے تو جو اپنی عزت اور عصمت اور حرمت کے مسائل ہیں وہ کہاں سے حل ہوں گے، وہ کس طریقے سے ہوں گے. اچھا، اب یہاں سے اب بیان شروع ہوتا ہے جناب مریم کی اس اذیت کے اظہار کے بعد، اب بیان شروع ہوتا ہے خدا کا، فنا داہا. اس پر بس آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، فنا داہا من تحتہا، کیا مطلب ہوا؟ فنا داہا، پس ہم نے اس کو پکارا، ندا دی. کہاں سے پکارا؟ من تحتہا، کیا مطلب ہوا اس کے نیچے؟ اس کے نیچے سے ہم نے اس کو پکارا، اس کے نیچے سے. اللہ تحزنی، کہ تم حزن نہ کرو. حزن عام طور سے جو گزرا ہوا ہوتا ہے معاملات، ان پر رنج نہ کرو. قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے سے، تحتک تیرے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے. ٹھیک. وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے بہت پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جِزْعِ النَّخْلَةِ، یعنی وہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کھجور کے میل اور فیمیل میں فرٹیلائزیشن کے لیے، ورنہ پھل نہیں آتا. تو جزع نخلہ جو ہے وہ خالی اسٹمپ ہوتا ہے کھجور کا، کہ اگر اس کا ٹاپ کٹ جائے تو پھر وہ خالی ایک تنے کی طریقے سے کھڑا رہے گا، لکڑی کے اس کی طریقے سے. تو یعنی وہ جو چیز وہاں پر تھی ان کے سامنے وہ جزع نخلہ تھا، نہ کہ شجر نخلہ تھا، یعنی وہ پھل دینے کے قابل نہیں تھا، وہ خالی اسٹمپ تھا. تو وہ ان کو وہاں تک لگا اور کہا اس کو اپنی طرف ہلاؤ پکڑ کے، کیا ہوگا؟ تساقط علیک رطبا جنیا. رطب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھجور، پکی ہوئی تازہ کھجوریں تجھ پر گریں گی، تجھ پر گریں گی. ٹھیک. فکلی وشربی وقری عینا، پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اور اگر کوئی بھی انسان بشر تم میں سے آ کے بات کرے تو کہنا کہ آج میں نے رحمان کے لیے نظر کا روزہ رکھا ہے اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. کیا فیل ہوتا ہے آپ کو اس کلام میں؟ وہ ہے نہیں درخت سے نہیں بلکہ کیونکہ حضرت مریم کے لیے جو تھا کہ ایک وہ بات تھی نا کہ بھئی بغیر شوہر کے بغیر شادی کے, تو خدا نے اس چیز کو بھی سامنے ڈیمونسٹریٹ, وہ ایک بات ہے. لیکن جو لب و لہجہ ہے یہ آرڈینریلی خدا اس طریقے سے بات کرتا ہے کسی سے؟ ایسا آپ کو فیل ہوا اس طریقے سے بات کرتے ہوئے؟ اور یہ اتنا عجیب جملہ ہے, فناداہا من تحتہا, ہم نے اس کو پکارا اس کے نیچے سے, مطلب خدا نیچے سے. تو جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ کہ جو انسان خدا کی خاطر ایک غیر معمولی قربانی دیتا ہے, کیونکہ جناب مریم نے یہ بہت ایکسپشنل قربانی دی ہے نا اپنی, کہ جو ایک خاتون کے لیے اس کی موسٹ ویلیوبل چیز کیا ہے, اس کی عصمت ہے. انہوں نے کس چیز کو داؤں پہ لگایا تھا؟ کون سی چیز داؤں پہ لگی تھی ان کی؟ ان کی عصمت داؤں پہ لگ گئی تھی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس چیز کو اللہ کی خاطر قبول کیا. تو اس کے رسپانس میں جو خدا کی طرف سے جو چیز آئی ہے نا, وہ اسپیشل فیورز ہیں. تو یہ نہیں کہ جب اب آپ کمپیئر کریں کہ جو کچھ بی بی مریم نے لگایا خدا کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا, اور جو کچھ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا, تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ قرآن کی نص اور دلیل ہے کہ جب کوئی اس طریقے سے ہماری بارگاہ میں اپنی قیمتی ترین چیز کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے تو پھر ہم اس کے نیچے سے آ کر اس کی نازبرداری کرتے ہیں. یہ نازبرداری ہے یا نہیں ہے بتائیں؟ ناز اٹھانے ہیں یا نہیں ہے؟ تمہارے چشمہ کہاں سے, یعنی چشمہ جاری کہاں سے کیا ہے؟ تمہارے پیروں کے نیچے سے, تمہیں ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ اس حالت میں بیچاری لڑکھڑاتی بھی کہاں پر آ کے, انہوں نے ظاہراً سہارا لیا تھا جو ایک کھجور کا ایک تنا ٹرنک کھڑا ہوا تھا خالی, اور پھر اس کے بعد یہ خطاب ہونا شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ خطاب آنا شروع ہوا ہے ان کی طرف کہ رنج نہیں کرو, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو, کھاؤ پیو, اور تمہیں اب یہاں سے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جس کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے سنا ہے خدا کی طرف سے, وہ اپنے اوپر سے نہیں سنا ہے, نیچے سے سنا ہے. تو یعنی کہ جب ان کے لیے جب انہوں نے یہ کام کیا کہ جب انہوں نے اپنی قیمتی چیز خدا کی خاطر قربانی اور اس پہ رکھ دی, تو جس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں رکھا, تو یہ بات پھر خود نص قرآنی کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی ہستی اس طریقے سے بارگاہ الہی میں اپنی قیمتی ترین اشیاء کو پیش کرے تو خدا کی طرف سے پھر اسپیشل فیورز. اور اسپیشل فیورز کون سے ہیں؟ یعنی ان اسپیشل فیورز کی اصل خاص بات کیا ہے؟ ناز برداری ہے, ناز اٹھانا ہے کہ ہم تمہیں ذرہ برابر بھی رنجیدہ نہیں اب دیکھنا چاہتے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو, ہم تمہارا رنج اب ہمیں گوارا نہیں ہے, تمہیں دکھی دیکھنا ہمیں گوارا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے آپ کوئی شاید دوسری مثال پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں قرآن کریم میں کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم سے بات کی ہے, خدا کی طرف سے جو گفتگو ہوئی ہے. تو بہرحال یعنی اسی وجہ سے, اور پھر ہمارے جو بزرگ علماء اور عرفاء ہیں اور وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ ایک تجربے کی بنیاد پہ کہتے ہیں, وہ خالی ایک فینٹیسی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی وہ بات, کہ امام حسین علیہ السلام ہوں یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہوں یا جناب عباس سے علمدار ہوں، کہ اگر واقعاً انسان ان ہستیوں کا توسل اختیار کرے تو انسان کے لیے، کیونکہ خدا نے، خدا کی طرف سے اب ان ہستیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے نا، وہ ناز والا رشتہ ہے، ناز برداری والا رشتہ ہے، جو میں ان آیتوں کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہ رہا تھا، کہ اب وہ نہیں ہے کہ جیسے ایک نیک انسان اور اس کے ریوارڈ والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ کہ جس طریقے سے کہ خدا نے بی بی مریم سے کہا کہ اب ہم تمہارے، مطلب اب ہم تمہیں ہر طرح سے خوش کریں گے، اب ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اب ہم تمہیں ہر قسم کا سکون دیں گے، تمہاری عزت کو بحال کریں گے، تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز مجھے محسوس ہوئی تھی، میرا دل چاہا کہ اس موقع پر آپ سے شیئر کروں اس کیفیت کو، جو کل ایک چیز محسوس ہوئی تھی مجھے امام، یعنی ان آیتوں کے ذیل میں، کہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے لیے خدا کی یہ نازبرداری ہو سکتی ہے اور یہ اسپیشل فیورز ہو سکتے ہیں، تو یعنی وہ قربانی کے جو ہر نبی اور ہر ولی کی قربانی سے بزرگ تر ہے ظاہر ہاں ذبح عظیم ہے، تو وہاں پر اگر خدا ان کے توسل یا ان کی نسبت سے کسی کے ناز اٹھائے تو کوئی تعجب اور اچھمبے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن بس وہی بات ہے کہ ہمیں بہرحال وہ کام نہیں کرنے کہ جس کی وجہ سے ہم خود امام حسین کے مقصد پہ ہی نہ کہیں چھری چلانا شروع کر دیں، کہ اگر خدا نخواستہ وہ والا حساب شروع کر دیا ہم نے کہ جہاں پر ہم اپنے کردار سے اس کو نعوذ باللہ نلیفائی کرنا شروع کر دیں خود مقصد امام حسین کو، تو وہ تو پھر ایک ٹیریبل ایکٹ ہے، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے طلب مغفرت، طلب ترقی، یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جیسے بزرگان بتاتے ہیں کہ اس میں ایک بہت تیزی سے یعنی ارتفاع ہے، تو یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باب الحوائج کوئی کیوں بنتا ہے، یعنی یہ باب الحوائج بننے کا شاید ایک سسٹم ہے کہ جس نے خدا کی بارگاہ میں ایک ایسی قربانی پیش کی ہو کہ جو اپنی قیمتی ترین چیزوں یا جو اس کی نظر، اس کی راہ میں، یعنی کہ جو ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ ہے، اور اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام کے لیے بھی، کہ امام کاظم علیہ السلام کا بھی کہ جب بھی، یعنی میرے تو تصور سے باہر ہے جو سچی بات ہے، کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں کہ 14 سال کی قید تو آپ کی نہیں تھی، 14 سال کے دوران آپ وقتاً فوقتاً قید ہوتے رہے ہیں، یا وہ چیز بھی 14 سال لگاتار قید نہیں تھی، لیکن آپ کی زندگی کے آخری 3 یا 4 سال مسلسل قید کے گزرے، اور اس قید خانے کے اندر کی جو کیفیتیں تھیں نا، یعنی کہ جس قید خانے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، وہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ سیڑھیاں جو ہوتی ہیں اس کے نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے، کچھ اس قسم کی وہ جگہ تھی جس میں آپ کو قید کر کے رکھا تھا، کہ جس میں انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اسی حوالے سے کہ جو انشاءاللہ دعا کے لحاظ سے اب ہم بات کرتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں، تو اسی بنا پر جو میں نے پہلی دعا جو منتخب کی ہے نا بات کرنے کے لیے، وہ امام کاظم علیہ السلام کی دعا کو ہی منتخب کیا، جو میں نے اسی لیے کہ آپ کا ریفرنس ہو میں نے اس کو بھیج دیا تھا تاکہ آپ بھی سامنے رکھ کے اس کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے، کیونکہ اب ہم دعا کا جو ٹاپک ہے اس کو باقاعدہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی پہلے ہم بٹس اینڈ پیسز میں مناجات شعبان پہ، دعائے ماہ رجب امام زمان علیہ السلام پہ، دعائے عرفہ پہ کچھ نہ کچھ بات کرتے رہیں، لیکن اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور ہمارے بزرگ علماء نے اور امام خمینی نے بھی خاص طور سے، جو احمد خمینی کو خط لکھا ہے، اگر آپ لوگوں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک خط ان کا احمد خمینی کو اور ایک ان کا خط ان کی بیگم فاطمہ طباطبائی کو، بڑے مارکۃ العرا لیٹرز ہیں وہ، और एक यानी आंखें खोलने वाले हैं कि एक इंसान अपने घर वालों से कैसे बात करता है, अपने घर वालों यानी बेटे और बहू के नाम, एक खत बेटे के नाम है, एक खत बहू के नाम है, और उनकी बहू भी माशाल्लाह एक बहुत लायक खातून अभी भी हो सकता है जिंदा हूँ, फातिमा तबा तबाई उनका नाम है। तो उन्होंने वो खत यानी उनसे कहा था, उनसे फरमाइश की थी कि आप मेरे लिए इल्म इरफान या उसको मेरे लिए बयान करें, और उस पर उन्होंने वो जो ख़त है इब्तिदा है उसमें कहा कि फ़ाती, प्यार से उनको क्या कहते थे, फ़ाती, कि फ़ाती ने मुझसे जो है वो ये चीज़ तलब की है कि मैं इल्म इरफान उसके लिए बयान करूं। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई किसी चूंटी से कहे कि मुझे तख्त सुलेमान ला के दे दो और उसके बाद उन्होंने वो लेटर है पूरा, तो वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है अखलाकी और इरफानी एतबार से। और एक खत जो अहमद को लिखा था तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि कुरान के बाद मारिफ रब्बानी का सबसे बड़ा सोर्स आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएं और मुनाजात है। कुरान करीम के बाद यानी अहादीस से पहले, ठीक है, मासूमीन की दुआओं की जो रुतबा और मंजिलत है मारिफ इलाहिया को अखज करने के लिए, और इस हवाले से वो अहादीस से पहले। और इसका आयतुल्ला जवादी आमली का बहुत ही उम्दा जुमला है, वो क्या है याद है आप में से किसी को, कि जो हदीस है वो इमाम का कलाम है लोगों से लोगों की अक्ल के मुताबिक, और जो इमाम की दुआ और मुनाजात है वो इमाम का कलाम है खुदा से अपनी अक्ल के मुताबिक। क्योंकि जब मासूम ने लोगों से बात की है ना, तो कभी भी अपने मेयार के मुताबिक गुफ्तगू नहीं की है, ये एक मजबूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप अपना दिल नहीं खोल सकते सिवाय उसके सामने के जो वाकयन या तो उस दर्जे पर हो या उससे बालातर हो, वरना बेकार है, आप अपने लफ्ज़ ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप उसके सामने अपने दिल दिमाग की तमाम चीज़ों को खोल रहे हैं, अपनी गहराइयों को सामने ला रहे हैं कि जिसको उसका ना शऊर है ना पता है ना समझ है, तो आप महज अपने अल्फाज और वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो जो दुआ और इन्हें मासूम ने जब लोगों से कलाम किया है तो लोग इस काबिल ही नहीं थे। जो वो कुमैल के जो हदीस हकीकत है उसमें जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है सो ब्यूटीफुल, कि उनसे क्या कहा था कि जो हम में से छलकता है वो तुम पर बरसता है जो हम में से छलकता है यानी जो जर्फ पूरा हो के उसमें जो कुछ कतरे गिरते हैं तो वो तुम पर बरसता है। तो लेकिन जब मासूम खुदा की बारगाह में होते हैं तो खुदा के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है बात करने में, कि वहां पर ये बात की जाए कि जनाब आप अपने दिल की या अपनी अकल की बात बयान नहीं कर सकते या वहां पर बात नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी आलिम और आरिफ है उसकी नजर में मासूम के हवाले से जो सबसे बड़ा खजाना है वो क्या है, उनकी दुआ और मुनाजात है। तो अब यहां से ही हमारे सामने जो सवाल पैदा होते हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी, क्योंकि ये बातें हम कर चुके हैं लेकिन अगर इनके जवाब आपकी तरफ से आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, कि क्या दुआ फकत अपनी जाती हाजतें मांगने का नाम है, और वो भी स्पेसिफिकली दुनियावी जिंदगी से मुताल्लिक, क्या दुआ इसको कहते हैं या कहना चाहिए, और क्या ये अगर इवन सवाल भी है तो क्या हर वक्त सवाल करते रहना बहुत क्रेडिटेबल बात है, या सवाल के बारे में भी खुदा पर ज्यादा एतमाद करना ज्यादा अच्छी बात है। अगर हम सवाल भी कर रहे हैं ठीक है कि अपने हमें दुनिया में हाजतें हैं मसाइल हैं परेशानियां हैं, اس بارے میں بھی خدا سے ہر وقت مانگتے رہیں یا خدا پر زیادہ اعتماد کریں. ٹھیک. تو دعا کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر دعا جیسا ہمارا جنرل کنسیپشن ہے کہ خدا سے مانگنا, خدا سے سوال کرنا, دعا از ایکویلنٹ ٹو دعا, اگر یہ بات ہے تو ہر امام نے دعاؤں پر اتنی توجہ کیوں دی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. یعنی دعاؤں کے بارے میں آپ کو امام علی علیہ السلام, رسول خدا, جناب سیدہ, ایون بارہویں امام, ہر امام سے منسوب دعائیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ ملتی ہیں نا. تو اگر یہ خالی وہ اپنی حاجتیں مانگنے کا مسئلہ تھا تو یہ ہر امام یہ دعا اور اللہم انی اسألوکا یا اللہم انی ادعوکا پر اتنا زیادہ زور کس بات کے لیے دے رہے ہیں؟ اپنے اور اپنے ماننے والوں کے لیے. کیا خالی دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ کیا خالی دنیاوی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے؟ کیا خالی دنیا کی چیزوں کے ملنے کے لیے یا پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اور اس کے بعد جو ایک اور بہت اہم مرحلہ آتا ہے کہ دعاؤں کے حوالے سے سب سے زیادہ کس امام کا نام اور ذکر ہمارے سامنے آتا ہے؟ چوتھے امام کا. اچھا, چوتھے امام کے لیے جو زندگی میں, یعنی آپ نے, ظاہر ہے کہ آپ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو آپ 22 سال کے تھے, آپ کا سن مبارک 22 سال کا تھا, اور اس کے بعد مزید تقریباً 34-35 ایئرز آپ نے زندگی کے مزید گزارے, اور آپ کا جو اپنا امامت کا دورانیہ تھا زیادہ تر دعائیں اسی دوران میں ہی سامنے آئی ہیں. صحیح. تو امام سجاد علیہ السلام نے اتنی بڑی مصیبتوں میں, اب میں کیا لفظ کہوں, مبتلا ہو کر یا اتنی بڑی مصیبتوں کے سے گزر کر میکسیمم ایفرٹ ان دعا اور مناجات پہ کیوں صرف کیے؟ یہ ایک بہت قابل غور بات ہے. یعنی کہ اگر امام علیہ السلام اس ظلم کا شکار ہوئے, اس مظلومیت کا شکار ہو کر آگے چلیں, تو آپ کا بنیادی کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس ظلم کے خلاف قیام, اٹھنا, مجاہدہ, یعنی تلوار سے جہاد, یہ تمام کی تمام چیزیں. تو آپ کا نام اتنا زیادہ یا آپ کا ذکر اتنا زیادہ دعاؤں کے حوالے سے کیوں سامنے ہے؟ کہ اگر ہم اس چیز کو لیں کہ امام علیہ السلام نے دعا کو ذریعہ تبلیغ بنایا, تو اس میں پھر یہ کہ آپ اگر دعاؤں کے کانٹینٹ کو جب دیکھتے ہیں, یعنی کہ جو دعائیں امام علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو اس کانٹینٹ میں یا ان تمام موضوعات کے حوالے سے پھر آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مطلب تھوڑا سا ڈیپر جائیں. بات ایک ٹھیک ہے, وہ پہلو بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن یہ کہ میں جس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں, تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ جب نارمل آپ تبلیغ کرتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر کہ ایک قسم کی بات, کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کو زیادہ ایکسپیکٹڈلی لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے تھا مجاہدے پر یا حکومت ہٹانے پر یا ان تمام مسائل کو جو بنو میہ کی طرف سے درپیش تھے ان کو ختم کرنے پر. ہاں, لیکن بات یہ نا, تو یہی اصل بات ہے نا. یعنی کہ جب اس قسم کی جو ظاہری تبلیغات, مثلاً مثال کے طور پر امام علیہ السلام جو ہے نا, وہ کوئی مجاہدانہ تحریک کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, ایون ظاہراً بہت زیادہ اخلاقی تبلیغ بھی نہیں کر رہے ہیں, مورل بھی نہیں ہے اتنا زیادہ. تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تبلیغ، یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اگر آپ تبلیغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو تبلیغ یعنی پریچنگ اور دعا میں ایک ایسنشل فرق ہے، ہے یا نہیں؟ کہ جب آپ تبلیغ یعنی دعوت دیتے ہیں، اور جو دعا ہے وہ دعا کا جو پورا فریم ورک ہے، دعا کا جو پورا فلسفہ ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعا جو ہے حقیقتاً اس میں لینے دینے والے مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دعا کی جو اصل حقیقت ہے کہ جو معصومین علیہ السلام، یا دعا جو ہے نا، وہ دنیا کے معاملات اور مسائل کو بھی بظاہر حل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا فقط اور فقط ایک پوائنٹ پر فوکس کرتی ہے، اور وہ کیا، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ قربت الہی. اور دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز تم کو حاصل ہو جائے گی تو تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل اس کے ذیل میں حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایگریڈ کہ دعا کا جو فلسفہ ہے وہ ان تمام معاملات سے، کہ جو چاہے تبلیغ دین ہو، چاہے اس کے اندر وہ والے معاملات ہوں کہ آپ کسی کو تحرک کے لیے ابھاریں، مجاہدے پر آمادہ کریں، یا دنیاوی مسائل کے حل کے لیے کوئی ایفرٹ کریں، دعا جو ہے وہ ان سب سے مافوق ہے. اور دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کا اصل فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ کہ اگر ہمارا تعلق خدا سے جڑ جائے، اگر وہ تقرب نصیب ہو جائے، تو پھر باقی تمام مسائل، چاہے آخرت کے ہوں چاہے دنیا کے ہوں، سب اس کے ذیل میں حل ہو جائیں گے. تو یعنی کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے دعا کو فوکس کیا، تو حقیقتاً یہ معاملہ وہ تھا کہ اس کے ذیل میں جتنی بھی ایلمنٹس اور بیماریاں اور پریشانیاں ہیں اس وقت ایک امت کی، ان کا یہ موسٹ اپروپریٹ اور کنسولیڈیٹڈ حل ہے. کون سا حل؟ کہ اگر یہ خدا سے تقرب کی راہ پر چل پڑیں، تقرب الہی کی راہ پر چل پڑیں، ٹھیک ہے؟ تو دعا جو ہے وہ یہ ہے. اور اس کا یعنی کہ اگر میں اسی کو اب تھوڑا سا کھولنا شروع کروں کہ قربت پریکٹیکلی کیسے حاصل ہوگی، کب حاصل ہوگی، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دعا یعنی تقرب الہی، تقرب الہی تمام مسائل کا حل، اور اسی وجہ سے ہر امام نے دعا کو غیر معمولی اہمیت دی ہے، دعا اور مناجات کو. اور کیونکہ چوتھے امام ظاہراً، یعنی اگر آپ دیکھیں تو چوتھے امام کی زندگی جو ہے نا، مصیبتوں میں گھرے ہونے کے حوالے سے تمام آئمہ سے زیادہ ہے. اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی تو تکلیف 6 مہینے کی تھی، اگر آپ ایکسپینڈ کریں، 35 سال کی تھوڑی تھی، کہ آپ تو یعنی اس کے بعد سے جو ہیں، تو آپ ان کو کب سکون کا، اور آپ اس پورے سمجھ لیں کہ اس جو کربلا کے اندر جو ظلم ہوا ہے، آپ کی پوری زندگی اس کے شیڈو میں گزری ہے. تو آپ نے سب سے زیادہ اس تقرب والے فارمولے کو کیوں ایمفیسائز کیا؟ اسی لیے کہ ان تمام مسائل کا حل یہاں سے نکلے گا. تو اب پریکٹیکلی یہ قربت کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے نا کہ ہمیں ایک چیز خالی تھیوریٹیکل لیول پہ بات کر کے تو فائدہ نہیں ہے. کیسے حاصل ہوگی؟ لیکن ہوگا کیا؟ یا چلے میں اس سوال کو تھوڑا سا اور وہ کر لوں. ابھی قربت کیوں حاصل نہیں ہے؟ اس لیے کہ پردے ہیں، حجابات ہیں، ٹھیک ہے؟ قربت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے اور خدا کے درمیان پردے ہیں، اسی لیے نہیں ہے نا. ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ نزدیک ہیں. تو اگر ابھی اچھا، اور قربت اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ حجابات ہٹیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ سب سے پہلے نفس کے اندر جو انلائٹنمنٹ ہے, انلائٹنمنٹ ہے, حقائق کا روشن ہونا ہے. اور ایک اور جو بہت اہم بات ہوتی ہے زندگی میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو زندگی کا پورا نظام اور سائیکل ہے نا, وہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے اور آپ کے ارادے پہ کی اطاعت کرتا ہے. اچھا, اب جو حجابات ہیں, یہ حجابات کیوں دور نہیں ہوتے؟ یہ پردے کیوں دور نہیں ہوتے؟ یہ پردے کس نے ڈالے؟ اس لیے کہ پردے ہم نے, یعنی خدا نے ہمارے اوپر نہیں ڈالے, نہ خدا نے ہمارے اور اپنے درمیان پردے رکھے ہیں. اس جملے کو بھی غور سے سمجھیے گا, نہ خدا نے پردے ڈالے ہیں نہ خدا نے پردے رکھے ہیں. اور یہ ہماری اردو شاعری میں بھی یہ باتیں کہی گئی ہیں, ویسے امام علی علیہ السلام کے جملے میں بھی ہیں, اور جو دعا میں نے آج آپ کے سامنے رکھی اس میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ کہیں پر یہ جملے ہیں کہ حجاب یا تو میرا نفس ہے یا میرے اعمال ہیں, اس کے سوا اور کوئی حجاب اور پردے نہیں ہیں. اچھا, اب اگر میں یہ کہوں کہ کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہو کہ بھئی ہم نے تو یہ پردے نہیں ڈالے ہیں, شیطان نے یہ سارے پردے رکھے ہیں, تو پھر یہ پردوں کے ذمہ دار ہم ہیں, شیطان ہے؟ ہم ہیں یا شیطان ہے؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ یعنی پردہ کریٹ ہم کرتے ہیں, اس کو تھک اور دبیز و غلیظ وہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان ہمیشہ جلتی پر تیل ڈالتا ہے, آگ بندہ خود جلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اب اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ جیسے سورہ قاف کی جو آیت نمبر 22 ہے, کشفنا عنک غطاءک, قیامت کے دن, کہ آج کے دن ہم نے تجھ سے تیرے پردوں کو پھاڑ دیا. کشفنا عنک, اگر یہ پردے, اس کے اس پردوں کی اونرشپ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو خدا کبھی بھی غطاءک نہیں کہتا, تیرے پردے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی حجابات ہیں اس کی اونرشپ ہمارے پاس ہے, جتنے بھی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس بات کو ملا لیجئے کہ اب دعا کس لیے ہے, آئمہ نے جو اتنی ساری دعائیں تعلیم کی ہیں ان سب میں کیا ہے کہ ان حجابات کو پریکٹیکلی, یعنی حجابات کتنے قسم کے ہیں, کون کون سے ہیں, کہاں کہاں سے آتے ہیں, کیسے پیدا ہوتے ہیں, اور ابو دیٹ آل کہ سب سے پہلے اس ہستی کی معرفت جس کا تقرب حاصل کرنا ہے, پھر اس کے بعد اس نظام کی معرفت کہ جس نظام میں رہتے ہوئے تقرب تک حرکت کرنا ہے, اور پھر یہ تمام کے تمام مسائل. تب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دعاؤں کا اسکوپ, دعاؤں کا اسکوپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو میں نے پہلے کہ دعا یہ نہیں کہ مانگ یہ دے دیں وہ دے دیں وہ دے دیں, اسی لیے نہیں, وہ تقریباً نہیں ہے. یعنی کہ اگر اس پرسپیکٹو میں آپ جائیں گے نا تو وہ تقریباً نہیں ہے, یعنی وہ اس کا پھر رنگ بدل جاتا ہے, اس حاجت طلبی کا جو رنگ ہے نا پھر وہ بدل جاتا ہے. جیسے دیکھیں ایک اور چھوٹا سا مثال آپ کو دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ خدا نے ان کو بلایا, وہ پہاڑ پہ گئے اور خدا نے ان سے کلام کیا, تو کلام کرنے میں ایک جملہ یہ تھا کہ ما فی یمینک, تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے, سورہ طہٰ کی آیتیں. اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟
پوری کہانی سنائی, عصا ہے, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, فلاں.
قال ہی عصا یا اتوکہ علیہا واہش بہا علیہا غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. یعنی اس پہلا جملہ کیا ہے، اس پر تکیہ کرتا ہوں، ٹیک لیتا ہوں. پھر دوسرا کہا کہ اس کے ذریعے سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور پھر اس میں میرے اور بھی کام ہیں. اب آپ اس جواب کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ اس جواب کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟
سے محو گفتگو تھے، اس کو وہ طول دینا چاہتے تھے جناب موسیٰ، اس گفتگو میں مزید
یعنی یعنی کہ جیسے ٹھیک ہے یہ بات
ہاں
صحیح ہے نا، لیکن عام طور سے یہ چائلڈش آنسر ہے، بچوں والا آنسر ہے.
لیکن وہ خدا کے معاملے میں
بچوں کی بات ہے، تو اب آپ دیکھیں یہ بہت ہی ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک طرف سے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے حضرت موسیٰ بچوں کی طرح سے جواب دے رہے ہیں خدا کو، کہ جو ان کو سیدھا سیدھا بولنا چاہیے تھا، بھائی یہ ڈنڈا ہے میرے ہاتھ میں اور کیا ہے، اصل ہے ختم بات. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس رستے سے یعنی دعا کے ڈومین میں داخل ہوتے ہیں تو سوال کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ سوال نہیں رہتا کہ جب انسان فرزند مانگ رہا ہے یا کوئی دنیا کے اندر وسعت رزق مانگ رہا ہے یا برکت مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہراً یہی ہے کہ اس میں یہ تمام باتیں ہیں، اور اس میں آپ بہت سارے انبیاء، حضرت زکریا کا بھی یہی ہے کہ جب ان کو اولاد کا کہ ان کو خدا نے کہا کہ ہاں تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں غلام کی، کیسے ہوگا کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری وائف میری بیوی باندھ جائیں، بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو آپ اس کو دونوں طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو یہ پیغمبر جو تھے نعوذ باللہ یہ خدا سے بچوں کے طریقے سے بات کر رہے تھے، یا پھر وہی ہوتا ہے کہ جب وہ والی حالت اور وہ قربت والی کیفیت آپ کو نصیب ہوتی ہے جو کہ تو اس کو طول دینا. ٹھیک، تو یہ مختلف ہوئے. تو جب آپ دعا کے ڈومین میں جس طریقے سے آئمہ علیہ السلام نے ہم کو وہاں پر آنے کی بات کی ہے، تو پھر یہ تمام کے تمام پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں. صحیح، اچھا یہ بات تقریباً ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دعاؤں کا اسکوپ کیا ہے. یعنی دعائیں جو ہیں وہ مانگنے والا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کہیں مانگنے والی بات ہے بھی تو وہ اس کے اوپر ایک بگر امبریلا ہے، ایک اس کو ڈیفائن کرنے والے بہت سارے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، ان سے وہ چیز، یعنی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے مانگنا اپنے لیے، بلکہ وہ اس کے امبریلا کے انڈر میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اچھا، اب قبل اس کے کہ میں وہ امام علیہ السلام کی دعا تھوڑی سی پڑھوں آپ کے سامنے، میں تھوڑا سا ایک بات اور، یعنی یہ بھی ایک ریکالنگ ہی ہے لیکن اس کی یہ ریکالنگ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جب ہم اپنے لیے تقرب مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا یعنی تقرب، یعنی جیسے ہم نے کہا حجابات اور پردوں کا ہٹنا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حقیقتاً آپ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں دعا میں؟ یا انسان، یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ ہماری معرفت اپنے بارے میں کیا ہے، کہ ہمیں اپنے لیے کیا لینا چاہیے، کیا چھوڑنا چاہیے، کیا چیز ہمیں بناتی ہے، کیا چیز ہمارے لیے یوز لیس ہے. اس کی سمجھ نہیں ہوگی تو مانگ نہیں پائیں گے نا پھر ڈھنگ سے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ یعنی کہ اگر سب سے پہلے تو اس بات کی تمیز پیدا کرنا ضروری ہے نا کہ بھائی کیا کیا مانگوں. اگر دعا کے لیے دامن اور ہاتھ پھیلاؤں تو کیا وردی ہے، کیا یوز لیس ہے، تاکہ اپنا ٹائم نہ ویسٹ کروں. اگر اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، موقع دیا ہے، تو انسان کے لیے کیا چیزیں ہیں امپورٹنٹ؟ جی،
دعا کے حوالے سے کہہ
رہے ہیں. ہاں، یعنی دیکھیں، یعنی میں اس کو اور تھوڑا سا ریفائن کر دوں کہ جو چیز آپ کی شخصیت کو بناتی ہے، آپ وہی مانگیں گے تو وردی فائدہ ہوگا نا اس کا. یعنی جس چیز کا آپ کی شخصیت پر کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے اس کو مانگ کے فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا اس کے حوالے سے کہ میرے پاس کیا ہے جو میری شخصیت کو بناتا ہے یا میرے لیے امپورٹنٹ ہے اور یوزفل ہے تاکہ میں اس کو مانگوں, اس کے لیے حاجت لے کر جاؤں خدا کی بارگاہ. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مانگنے کے حوالے سے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یا وہ ساری چیزیں مانگتا رہا ہوں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. یہ سیکنڈ لیول پر ہیں یہ جملے. فنڈامنٹلی یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ مجھے اپنے برے بھلے کی معرفت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ فنڈامنٹلی یہ بالکل واجب ہے یہ والی معرفت حاصل ہونا کہ میرا سرمایہ کیا بنتا ہے یا بن سکتا ہے اور میرا سرمایہ کیا نہیں بن سکتا ہے. وہ اس کے اوپر ہے, وہ پھر اس کے اوپر ہے یہ والے جملے کہ تو میرے حق میں بہتر جانتا ہے, تو میرے حق میں خیر و شر کا بہتر, وہ اس کے بعد میں سیکنڈری لیول ہے. تو میں چار آیتیں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو مطلب سنا دوں. پہلی آیت بہت مشہور ہے, دو آیتیں تو ہم اکثر ہی پڑھتے رہتے ہیں. ایک کیا ہے, سورہ والنجم کی آیت, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, سورہ والنجم 53, اور آخر کی آیتوں میں, آخر سے قریب کی آیتوں میں, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ. لیسا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, ہرگز نہیں انسان کے لیے مگر. اچھا یہ جو ترکیب ہے نا قرآن کریم میں بہت جگہ استعمال ہوئی ہے, حیات دنیا کو لعب و لہو کہنے میں بھی یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے. نہیں الا, نہیں الا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں حسر کرنا, حسار کرنا, مطلب یہ یہی ہے بس, جو بات بیان ہو رہی نا یہی ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. تو الیس للانسانی الا ما سعا, انسان کے لیے ہرگز نہیں ہے مگر جو اس نے سعی کی. اس میں خاص بات کیا ہے اس آیت میں؟ کوشش کا بدلہ نہیں, کوشش. یعنی انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی مگر اس کی کوشش. اور اس کا اگلا ٹکڑا یہ ہے, وَأَنَّ سَعْيَهَا لَسَوْفَ يُرَى, یہ بھی بہت عجیب جملہ ہے, کہ اور وہ یقیناً اپنی سعی کو دیکھے گا, اپنی سعی کو دیکھے گا. تو میرے لیے کچھ نہیں ہے مگر کوشش. تو اب یہاں سے کوئی کلو مجھے مل رہا ہے کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے پتہ چل رہا ہے نا میرا ایسٹ کیا ہے, کوشش. پتہ چل رہا ہے نا, اور کوشش جو ہے وہ بذات خود میرا سرمایہ ہے, نہ کہ کوشش کے بدلے میں کچھ اور. ورنہ کیا ہوتا ہے, بما سعا, بیما کا مطلب جو کوشش ہے اس کے وسیلے سے, بیما نہیں ہے, ماں ہے. جو کوشش ہے وہی انسان کا ایسٹ ہے, سرمایہ ہے. تو اب یہاں سے ہمیں پہلا دعا کا کلو کیا مل رہا ہے, کہ اے خدا مجھے اس قابل بنا کہ میں وہ سعی کر سکوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. کیونکہ سعی آپ کا اجر ہے, سعی خود اجر ہے. ٹھیک, کیونکہ پہلے آپ کو یہ سمجھ میں تو آئے نا کہ ہے کیا, سرمایہ کیا ہے, تب تو آپ اس کو اکٹھا کریں گے نا. تو پہلا سرمایہ کیا ہے؟ سعی. سعی کے اندر جو خاص بات ہوتی ہے نا, اور جو اگلی آیتیں پہلے میں پڑھ دوں پھر شاید یہ بات اور زیادہ ہو جائے, سمجھ میں آ جائے. سورہ بقرہ کے بالکل اینڈ میں ہے 285 آیت. اب اگلی, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ. وَإِن تُبْدُوا, اگر تم ظاہر کر دو جو تمہارے نفوس میں ہے, او تخفو ہو یا اس کو مخفی کر دو. مخفی کا مطلب کیا ہے کہ مخفی کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی اندرونی کوارٹرز میں چھپانے کو, ٹھیک, مخفی. چاہے تم اس کو ظاہر کرو جو تمہارے نفوس میں ہے, ما فی انفسکم, جو تمہارے نفوس میں, او تخفو ہو یا اس کو بالکل چھپا دو. یعنی بالکل چھپا دو کا مطلب ہے کہ کسی انسان کو نہ پتا چلے. تبدو, لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو, لیکن یحاسبکم بہ اللہ, اللہ اس کے ذریعے سے, اس کی بنا پر تمہارا محاسبہ کرے گا. تو اب خدا کی بارگاہ میں جو محاسبہ اور حساب ہے وہ کس کی بنا پر ہے؟ معافی انفسکم. اور جو معافی انفسکم ہے وہ کیا ہے؟ جو نفوس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ نہیں, نفس کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری صفات ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہماری صفات ہیں. اور جی, شاکلہ, کلو یعمل علی شاکلتہ, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84, کہ ہر انسان جو ہے اس کا عمل اس کی شاکلہ کی بنیاد پر انجام پاتا ہے. یعنی شاکلہ یعنی نفس کی ایک صورت ہے, نفس کی شکل ہے. محاسبہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ اسی لیے رات کو, ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھنے کی تاکید ہے, ٹھیک ہے. ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 3 آیتیں, آخری 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں. تو اب دعا کا دوسرا مورد کیا آیا ہمارے پاس؟ جو معافی انفسنا ہے, جو ہمارے نفوس میں ہے, اے خدا اس کو کیا کر دے؟ اس کو پاک کر دے, اس کو پریزنٹیبل بنا دے. یعنی پریزنٹیبل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب ہم حاضر ہوں حساب کے مرحلے میں, کیونکہ جو بھی نفس کے اندر ہے وہ مورد حساب ہے, اس پر حساب اسی پر ہی ہے. تو اب یہ دعا کا دوسرا مورد آپ کا سامنے آ رہا ہے. یعنی اب میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, بنیادی طور سے وہی کہ دعا کے اسکوپ کو مدن آپ ملاحظہ فرمائیے, کہ جو, اور اس کانٹیکسٹ میں پھر آپ اس بات کو دیکھنا شروع کریں کہ پھر معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہمیں کہاں لے جاتی ہیں اور کس جگہ پہنچاتی ہیں, اور ان دعاؤں کے اندر جو معنویت ہے. یعنی کہ اب یہ جو قرآن کی آیتوں کے اندر جو اجمال ہے نا, دعائیں معصوم, اس کی پوری تفسیر و تشریح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ ایک سعی ہے جو ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے لیے وہی ہے جو سعی. اب سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سعی کا مطلب ہر قسم کی حرکت, ہلنا جلنا, عمل نہیں ہوتا, بلکہ سعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ارادہ کریں, نیت کریں, باقاعدہ ایک ڈائریکٹڈ ایفرٹ لائف میں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آج کا پورا دن میں نے ایسے ہی ادھر ادھر بازار چلا گیا, مارکیٹ چلا گیا, ٹی وی دیکھ لیا, فون پہ بات کر لی, میرے 24 گھنٹے گزر گئے. میں نے آج کے دن کوئی سعی کی؟ بتائیں, آج کے 24 گھنٹے میں میرے نام عمل میں کوئی سعی لکھی گئی یا نہیں؟ سعی کوئی کوشش نہیں کی میں نے, نہیں سعی, یعنی میں نے ابھی جو آپ سے بات کی اس کو غور کریں کہ میں نے دن بھر بیٹھ کے ادھر مارکیٹ میں فون پہ بات کر کے, ٹی وی دیکھ کے, دوستوں سے گپ شپ کر کے, گھوم پھر کے, دن گزار دیے 24 گھنٹے، گزرتے ہی نہیں گزرتے ایسے دن. سعی کہتے ہی، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سعی کہتے ہی ڈائریکٹڈ اور فوکسڈ افرٹ کو ہیں. تو الیسا، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پورے 24 گھنٹے کے دن میں ایک بھی سعی میرے نام عمل میں نہیں آئی. جو خدا کیا کہہ رہا ہے، افرٹ کیا ہے؟ جو سعی ہے وہ تیرا سرمایہ ہے. میں نے اس کی بات کی، میں نے اسی لیے ایکسکلوسیولی ہر اسی طریقے سے نہیں، آپ اس کو بھی سمجھ لیں. نماز کیجولی پڑھ لی، نماز بھی عادتاً پڑھ لی،
تو صبح گھر سے نکلے اور نیت قربان اللہ کریں گے نکلے، دن بھر کی ساری وہ صحیح نہیں آئے.
تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن جو آپ غور کریں نا، میں پھر دہرا دوں اس کو، یعنی کہ آپ نے پورا دن 24 گھنٹے ایسے ہی گزار دیے. گزرتے ہیں ایسے دن یا نہیں گزرتے؟ یعنی کہ ہماری کوئی بھی 24 گھنٹے میں کوئی بھی فوکسڈ اور ڈائریکٹڈ ایفرٹ تھی نہیں، نہ خدا کی خاطر نہ غیر خدا کی خاطر. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ جو سعی، جو میرا سرمایہ بنتا ہے، جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے مگر سعی، تو وہ سعی اس کو نہیں کہتا کہ میں بیٹھ گیا، میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، میں نے گپ شپ کر لی، میں بازار چلا گیا، سودا خرید لیا، اس کو سعی نہیں کہتے. یا ایون کیجولی نمازیں پڑھ لیں، یہ بھی سعی میں نہیں آ رہا ہے. سعی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آپ کی فوکس ڈائریکٹڈ انٹینڈڈ ایفرٹ ہوتی ہے. اب وہ خیر بھی ہو سکتی ہے، شر بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اب جو لوگ پلان بنا رہے ہیں مثال کے طور پر دنیا پہ قبضہ کرنے اور لوگوں کو غلام بنانے اور طاغوتی نظام نعوذ باللہ پھیلانے، وہ بھی سعی ہے، وہ بھی سعی ہے، اور وہ ان کا سرمایہ بن رہی ہے، لیکن وہ سعی ان کے لیے تباہی لے کر آ رہی ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت بھی دیکھ لیں، جو سورہ بقرہ کی ہے، کہ جس میں یہ آیت ہم بہت کم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ذہنوں میں عام طور سے نہیں ہوتی ہے کہ حساب کس پر ہوگا. یعنی ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ حساب کس پر ہوگا؟ عمل پر ہوگا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارے نفس میں جو موجود ہے، جو تمہاری شاکلہ ہے. کیونکہ سعی بھی الٹیمیٹلی کیا کرتی ہے؟ آپ کی شاکلہ کو ہی جنریٹ کرتی ہے نا. یعنی آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ جو بالکل ہی لاوبالی زندگی ہوتی ہے، اس سے نفس میں کچھ جنریٹ ہوتا ہے؟ کچھ بھی جنریٹ نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے خدا کی مہربانی ہے ان لوگوں پر کہ جن کو خدا تھوڑا سا تکلیف میں رکھتا ہے، کیونکہ ورنہ یہ کیجول لائف جو ہے نفس میں کچھ بنتی ہی نہیں ہے، کچھ کریٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. ہم سمجھ رہے ہیں زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہے کہ بڑی پرسکون، لیکن یہ پرسکون زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زیرو ایسٹ، کچھ بھی نہیں بن رہا تمہارا سرمایہ. ٹھیک، صحیح کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی، الٹیمیٹلی نتیجہ وہی ہے، لیکن سعید کا جو ورڈ ہے وہ آپ کے انٹینڈڈ اور ڈائریکٹڈ ایفرٹ کو کہتے ہیں، اور اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہوتا ہے وہ نفس کی شاکلہ یا نفس کی صفات ہیں. اور ایک اور آیت سورہ بقرہ کی 226، وہ بھی ہم کو یہ اسی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. یہ بھی بہت اس حوالے سے انلائٹننگ آیت ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. ایمان اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان یعنی فیتھ، بلیف، اور ایمان یعنی پلیج، اوت، واو، قسم. کہ خدا جو ہے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہیں، لغو قسمیں کیسی ہوتی ہیں؟ یوں ہی کھڑے ہو کے اللہ رسول کی قسمیں کھا رہے ہیں، خدا ان پر تم کو نہیں پکڑے گا مؤاخذہ، اگرچہ کہ یہ مکروہات میں سے ہیں اور بعض اوقات حرام میں آ جاتی ہیں اگر یہ بالکل یہ عادت بن جائے. تو تو خدا جو تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہیں اس پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو تمہارے قلوب کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، تمہارا مؤاخذہ اس پر ہوگا. آیت 226. اب یہ والی آیتیں جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ آئی اوپنر ہیں. کس پر پکڑے جائیں گے لوگ؟ کیا چیز کھول کے لائی جائے گی؟ قلوب و کم، تمہارے قلوب نے جو کمایا ہے. جب سورہ مدثر کی آیت میں ہے کہ کل امرئ بما کسبت رہینت، کہ ہر بندہ اپنی کمائی میں گروی ہے، تو یہ کمائی کس کی کمائی ہے؟ قلوب کی کمائی ہے، نفوس کی کمائی ہے. اور نفوس کی کمائی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نفس کی کیا کمائی ہے؟ صفات. اور صفات کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ سعی سے حاصل ہوتی ہیں، جہاد سے حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، صفات جب بنتی ہیں تو جہاد اور سعی سے بنتی ہیں، یوں ہی اسکمنگ اور براؤزنگ سے نہیں بنتی ہیں. اور اس کا خدا نے ایک نظام ہم کو بتایا ہے. جیسے نماز، آپ کو پتہ ہی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. روزہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جو مالی عبادات ہیں، حج ہیں، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اینڈ سو آن. تو اب ٹائم اب نہیں ہے، میں اب آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں سے ہمارے لیے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ دعاؤں کا اسکوپ ہے. کہ اب اس کے اس پرسپیکٹو میں اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں اب ہمیں اس مقصد سے کیسے نزدیک کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کے ذیل میں دنیاوی حاجتیں بھی آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ وہ اس امبریلا کے انڈر میں. ٹھیک ہے، نہ کہ وہ الگ سے کوئی معاملہ ہے جس کے حل ہونے کے لیے طلب اور تمنا کی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ کون ہے؟ یوجیبو، جو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے. المضطر، اس خاص مضطر کو. المضطر، ہر مضطر نہیں، الف لام ہے نا، ال ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پکارنے والا اور قبول کرنے، جو پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہر مضطر کی پکار قبول نہیں کر رہا ہے، کوئی خاص مضطر ہے اس کو وہ جواب دے رہا ہے، قبول کر رہا ہے. اس کے بعد اذا دعا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟
جب پکارے،
جب وہ کسے پکارے؟ جب وہ اسے پکارے. ٹھیک ہے، نہ کہ اپنی حاجت کو پکارے.
حاجت میں تو اسی کو پکاریں گے نا،
بہت زیادہ فرق ہے اس میں.
اللہ میں پریشان ہوں تو کس کو پکارا؟
امی یو جی، بہت زیادہ فرق ہے.
آپ کا فوکس کہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ،
بہت زیادہ فرق ہے بھائی اس میں. امی یو جی بل مضطر اذا دعا ہو، اس بندے کی حاجت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ.
جو مضطر ہے اور اس کو پکارے،
یعنی وہ مضطر جو اپنی پریشانی میں فقط اور فقط خدا سے دعا اور تقرب کی خواہش کرے، اس کو جواب دیتا ہے اللہ. اور اس سے، اور اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، وہ اس سے سو کو کشف کر دیتا ہے. جیسے سورہ طلاق میں انہو من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من لا یحتسب، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں. اس کو، اس کے لیے، اس کو نکلنے کے لیے خالی تقویٰ چاہیے. تو یہ آیت تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ سورہ نمل، کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ہو.
اس کو پکار، یعنی آپ کے جو
یعنی ہمارے سامنے اس کی, ابھی ہم امام سجاد علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے, جیسے وہی آپ دیکھیں نا امام حسین علیہ السلام کا جو آخری جملہ ہے وہ کتنا اس بارے میں انلائٹنگ ہے. یعنی آپ دیکھیں, آپ خود, ہم تو نہیں تصور کر سکتے اس اذیت کا, جو جسمانی اذیت, اگر مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے زخم اور اتنا سب کچھ, اور پھر اس کے بعد جو چیز, جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت مریم کیوں بلک رہی تھیں, اس تکلیف کی وجہ سے تھوڑی بلک رہی تھیں. یعنی ہم لوگ آج, جو میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ غیرت سے آری ہوتے جا رہے ہیں, امام حسین کے لیے کیا تھا سامنے اس وقت, کیا نظر آ رہا تھا, سب پیچھے قتل ہو گئے, اعزاء و اقربا, خود اب جاں بلب ہیں, اور آگے مسئلہ ناموس ہے. تصور کر سکتے ہیں اس حالت کا. وہی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ بیوی مریم کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, جس پر خدا نے اتنی ناز برداری کی ہے. تو اگر خدا امام حسین کی ناز برداری کر رہا ہے تو کون سا تعجب کی بات ہے. تو اس میں, لیکن جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر آپ اس جملے پہ غور کریں, اس حالت میں رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین, کون سی حاجت یہاں بیان ہوئی ہے بتائیں مجھے, کون سی حاجت بیان ہوئی ہے, کون سا شکوا ہوا ہے, کون سی شکایت ہوئی ہے. یہ ہے, یہ ہے روح دعا, ٹھیک ہے نا, یہ ہے روح دعا جو معصوم سے سیکھنے کی بات ہے, کہ جہاں پر اس سے زیادہ کوئی, یعنی کہ حالانکہ اگرچہ کہ ہمارے شاعروں نے جو لکھا ہے تو انہوں نے تو پوری امام حسین کی حاجتیں لکھ دی ہیں, میر انیس نے, مرزا دبیر نے, لیکن امام حسین نے تو ایسا کوئی جملہ نہیں کہا ہے. بالکل راضیتا مرضیہ, بالکل. اور اس کے آگے ناز ہے, اگر آپ سورہ فجر کی آیت میں دیں, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یعنی یہاں پر آ کے ہمیں جو ہے نا وہ حقیقتاً پھر وہ فلسفہ دعا اور دعا کا پورا, جیسے اگر میں کہوں یونیورس آف دعا, کہ ہم تو خالی اس کو یہ مانگ لیں وہ مانگ لیں. ہاں, ادعونی, تم مجھ سے دعا کرو, لیکن دعا کا مطلب کیا ہے, تقرب. جب بھی تم مجھ سے خواہش تقرب کرو گے بلا فصل قبول ہوگی. جس وقت بھی مجھ سے قریب ہونا چاہو گے, کبھی یہ بات رد ہونے والی ہے ہی نہیں. اور بلکہ سورہ بقرہ کی جو آیت 186 ہے, تو پہلے اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی, اجیبو پہلے, اجیبو میں قبول کرتا ہوں, قبولیت کا وعدہ پہلے, اور دعوت الداعی اذا دعانی, کہ جو دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے, وہ بعد میں ذکر ہے.
جن اتنے پردے کیوں ہیں, اگر میں قریب ہونا چاہ رہا ہوں تو خدا پھر اس کے لیے آسانی کرے.
خدا آسانی کر رہا ہے. خدا, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں بار بار ہم لوگوں کی خدمت میں ایک چیز عرض کرتا جا رہا ہوں نا, کہ ہم لوگوں کی حالت وہ ہوتی ہے کہ ہم ایک طرف سے آگے مسئلہ صاف ہوتا ہے, پیچھے سے ہم خود گندا کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے ہاتھوں میں برش ہے, پیروں میں کیچڑ ہے. ہاتھ سے فرش صاف کرتے ہیں, اگلا ایک قدم اٹھاتے ہیں پیر گندا کر دیتا ہے اس کو, ٹھیک. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ہماری زبان ہے. سب سے بڑی مصیبت ہماری زبان ہے. یعنی اور پھر خرافات و فضولیات جو میں بار بار آپ لوگوں کہنا وہ خراب, وہ وہی پیروں میں لگی ہوئی کیچڑ ہے. وہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی, آپ خود غور کر سکتے ہیں, آپ کی بہترین کیفیت ہو گئی, وہ باہر نکلے دو گھنٹے میں سب برابر. کیونکہ ہم ملکے تک نہیں پہنچتے نا, حال سے ملکے تک پہنچنے میں ایک ٹائم لگتا ہے, تو وہ حال جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے. بیٹھ گئے, دو فضول باتیں کر دیں, کسی کا دل دکھا دیا, کسی کو بے عزت کر دیا, کسی کے, جیسے میں نے ایک بات بار بار آپ لوگوں کی خدمت میں کہی ہے کہ میں اگر جو دوستوں کے درمیان ایک طریقہ ہوتا ہے مذاق کرنے یا مذاق اڑانے کا, آپ کو کیسے پتا کہ جس انسان پر آپ نے کوئی پھپتی کسی ہے اس کا دل نہیں دکھا ہے؟ آپ کو کیسے پتا, کیسے پتا آپ کو یہ بات؟ اور شاید آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو بھی تجربہ کیا ہے جس کے بعد سے میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں, کہ اگر کوئی انسان جو ہے نا, خاص طور سے آپ کے رشتہ داروں میں, آپ سے کوئی توقع بھی رکھتا ہے اور آپ اس کو بھی ایک لحاظ سے جاہلوں کے طریقے سے خراب کر دیں, اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے. یعنی زبان پہ نہیں آئی وہ بات, لیکن آپ کو پتہ ہے توقع ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ اگر ہم سے ان کی مالی حالت کا میں توقع رکھتے ہیں, یا جیسے کہ ایک دفعہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ توقع ہے, اب یعنی ہم عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ بہت سارے جو رشتہ دار ہیں ان کی بیٹیاں ہیں, توقع رکھتے ہیں رشتوں کی, اس کی اس کی. آپ کو بتا رہا ہوں یہ پریکٹیکل مسائل ہیں جو انسان کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں. اگر میں نہیں بھی کر سکتا نا تو میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں کہ بھائی پلیز مجھے معاف کر دو, میرے اختیار میں نہیں ہے. نہ کہ اس کو اس طریقے سے بیہیو کرنا کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں, جاؤ یہاں سے. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ معاملات ترقی کے ہمارے لیے جو مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں نا, وہ ان ساری جگہوں پہ آگے کھڑی ہوتی ہیں. جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے اس میں کہا تھا نا کہ وہ انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جو اپنے بارے میں ہمیشہ خوشگمان ہو اور مخلوق خدا کے بارے میں ہمیشہ بدگمان ہو. کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی روحانی رستے پہ ترقی کر جائے, ممکن ہی نہیں. چلیں ہاں ٹھیک ہے, ابھی چار پانچ منٹ تو ہم جی